अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अस्करियत पसंद पाकिस्तानी तालिबान के ग्रुप ने पीर के रोज़ क्वेटा में होने वाले बम धमाके की जिम्मेदारी का दावा किया है, जिसमें कम से कम 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 10 जख्मी हुए, जिनमें शहरी भी शामिल हैं। अमरीका के महकमे तजारत ने एक पाकिस्तानी कंपनी समेत 12 गैर मुल्की इदारों और शख्सियात को अमरीका की कौमी सलामती के लिए बाइस तशवीश करार देते हुए उनके नाम उन अफराद और इदारों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया है, जिन्हें बाज़ हसास मसनूआत की तजारत के लिए लाइसेंस दरकार होता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम ईरान के साथ इन हालात में कशीदगी नहीं चाहते, हम ईरान और अमरीका में कम कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मुल्क के अंदर और बाहर पोशीदा असासे रखने वाले पाकिस्तानी शहरी रवां साल 30 जून तक एक ख़ास शरह से टैक्स अदा करके अपने असासों को कानूनी बना सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिरफ्तार रहनुमाओं खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। तालिबान के आला मुजाकरातकार ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अमरीका इस वक्त शिकस्त के दहाने पर पहुँच चुका है और वो जल्द ही अफगानिस्तान से निकल जाएगा। सोमालिया में पुलिस ने बताया है कि मोगदेशु के एक ज़िले में खुदकुश बमबार ने मंगल के रोज़ दफातर पर हमला किया, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। और अक़वामे मुत्तहिदा के हक़ाइक़ मालूम करने वाले ख़ुसूसी मिशन ने दुनिया के मुल्कों पर ज़ोर दिया है कि वो म्यांमार की फ़ौज से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर लें, ताकि उसे रोहिंग्या मुसलमान अकलियत के इंसानी हकूक़ पामाल करने का ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। शिमाली कोरिया ने अमरीका पर बहरी कज़ाकी का इल्ज़ाम लगाते हुए फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि उसका माल बरदार बहरी जहाज़ वापस किया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका चीन के साथ कल तक एक माहदा तय कर सकता है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अस्करियत पसंद पाकिस्तानी तालिबान के ग्रुप ने पीर के रोज़ क्वेटा में होने वाले बम धमाकों की जिम्मेदारी का दावा किया है, जिसमें कम से कम 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 10 जख्मी हुए, जिनमें शहरी भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये बम एक मोटरसाइकिल पर नस्ब किया गया था और बज़ाहिर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ये धमाका पुलिस वैन के करीब किया गया। हालिया दिनों में बलूचिस्तान में ये दूसरा धमाका है। अमरीका के महकमे तजारत ने एक पाकिस्तानी कंपनी समेत 12 गैर मुल्की इदारों और शख्सियात को अमरीका की कौमी सलामती के लिए बाइस तशवीश करार देते हुए उनके नाम उन अफराद और इदारों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया है, जिन्हें बाज़ हसास मसनूआत की तजारत के लिए लाइसेंस दरकार होता है। महकमे तजारत की तरफ से पीर को जारी एक बयान के मुताबिक इस इकदाम का मकसद हसास नौयत की टेक्नोलॉजी को उन हाथों में जाने से रोकना है जो अमरीका की कौमी सलामती और अमरीकी शहरियों के लिए ख़तरा बन सकती हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन्होंने ये पाबंदी उन कंपनियों की जानिब से हसास नौयत की अमरीकी टेक्नोलॉजी और मसनूआत की ख़रीदारी की बुनियाद पर आयद की है, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम या चीन की फ़ौजी सरगर्मियों में इस्तेमाल हो सकती हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम ईरान के साथ इन हालात में कशीदगी नहीं चाहते हैं, हम ईरान और अमरीका कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर किसी कैंप में गए तो इसका असर पाकिस्तान पर भी होगा, ताहम इस मामले पर गौर जारी है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और अपने मफाद को देख कर हिकमत अमली तरतीब देंगे। पाकिस्तान के वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत मुल्क के अंदर और बाहर पोशीदा असासे रखने वाले पाकिस्तानी शहरी रवां साल 30 जून तक के ख़ास शरह से टैक्स अदा करके अपने असासों को कानूनी बना सकते हैं, लेकिन हुकूमती और सरकारी अहदों पर फायज रहने वाले अफराद, उनके ज़ेर कफालत अफराद اس اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے پیر افضل قادری کی ضمانت طبی بنیادوں پر 15 جولائی تک منظور کی ہے، جبکہ خادم رضوی کو ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم سنایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے منگل کو خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا، جو عدالت نے گزشتہ ہفتے محفوظ کر لیا تھا۔ طالبان کے اعلی مذاکرات کار نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اس وقت شکست کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور وہ جلد ہی افغانستان سے نکل جائے گا۔ شیر محمد عباس استانکزئی نے یہ بیان دوحہ میں طالبان کے خصوصی اجتماع میں 28 اپریل کو دیا، جبکہ اپنے اس بیان کے بحث 2 روز کے بعد انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے تازہ ترین دور میں طالبان کے وفد کی قیادت کی۔ جمعے کے روز طالبان کے حامی سوشل میڈیا کے ایک چینل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیلزاد کی قیادت میں طالبان کے ساتھ 1 ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے اختتام کے 1 روز بعد استانکزئی کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اپنی تقریر میں استانکزئی نے ماضی میں برطانیہ اور سوویت یونین کی حملہ آور افواج کی افغان سرزمین پر شکست اور امریکی قیادت میں موجودہ عالمی فورسز کے خلاف مزاحمت کا ذکر کرتے ہوئے افغان عوام کی بہادری کی تعریف کی۔ ہفتے کے روز امریکہ کے ایک سابق ڈیفنس چیف رابرٹ سکیٹس نے کہا تھا کہ اگر امریکی فورسز افغان حکومت کے مستحکم ہونے سے پہلے افغانستان سے نکل جاتی ہیں تو وہاں ایک حقیقی خطرہ جنم لے سکتا ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ طالبان ملک پر قابض ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سی بی ایس نیوز سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ افغان شورش پسند گروز اب بھی ملک پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ صومالیہ میں پولیس نے بتایا ہے کہ موگادیشو کے واڈا نبادا ضلع میں ایک خود کش بمبار نے منگل کے روز دفاتر پر حملہ کیا، جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں رمضان کے لیے خوراک کی تقسیم کے دوران بارود سے بھری ایک گاڑی میں دھماکہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق کم از کم 9 افراد حملے میں زخمی ہوئے ہیں، لیکن عینی شاہدوں کے مطابق زخمیوں کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہ صدارتی محل کے قریب ہے۔ اقوام متحدہ کے حقائق معلوم کرنے والے خصوصی مشن نے دنیا کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ میانمار کی فوج سے تمام تعلقات منقطع کر لیں، تاکہ اسے روہنگیا مسلمان اقلیت کے انسانی حقوق پامال کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ خصوصی مشن نے اس سے پہلے میانمار کی فوج پر الزام لگایا تھا کہ اس نے اگست سن 2017 کی پکڑ دھکڑ کی مہم میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی غرض سے اذیت ناک سلوک کیا۔ اس دوران 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان شمال مغربی راکھائن ریاست سے فرار ہو کر سرحد پار بنگلہ دیش چلے گئے۔ اس ظلم و ستم کی داستانیں روہنگیا نے سینکڑوں انٹرویوز میں بیان کی ہیں، جس میں اجتماعی طور پر زنا، ماورائی عدالت قتل اور پورے گاؤں کو آگ لگا دینا شامل ہیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ پر بحری قزاقی کا الزام لگاتے ہوئے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ اس کا مال بردار بحری جہاز واپس کیا جائے، جو بین الاقوامی تعزیرات کی خلاف ورزی کے الزام میں قبضے میں لیا گیا ہے۔ کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو احتیاط سے جائزہ لینا چاہیے کہ اس ٹاکہ زنی سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال کے کیا نتائج نکلیں گے، اور فوری طور پر یہ جہاز واپس کرنا چاہیے۔ امریکہ نے شمالی کوریا پر الزام لگایا تھا کہ شمالی کوریا بین الاقوامی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی کوریائی کولا برآمد کر رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے پہلا مرتبہ اس کا جہاز قبضے میں لینے سے شمالی کوریا کے ساتھ اس کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ کل ایک معاہدہ طے کر سکتا ہے، تاکہ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی تنازع کو حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چین پر اس الزام کو دہرایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان کسی سمجھوتے پر پہنچنے سے چین رکاوٹ بن رہا ہے۔ منگل کے روز متعدد ٹویٹر پیغامات میں ٹرمپ نے امریکہ کو ایک بہتر پوزیشن میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی معاہدے میں اس سے بہتر پوزیشن نہیں ہو سکتی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر نے اس ملاقات کا اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب دنیا کی دونوں بڑی معیشتوں کے درمیان جاری تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ان حالات میں کشیدگی نہیں چاہتے، ہم ایران اور امریکہ کشیدگی میں کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا اجلاس چیئرمین احسان اللہ ٹوانا کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 27 جون کو تمام سفارتکاروں کا اجلاس بلایا ہے، جس کا مقصد معاشی سفارتکاری کا فروغ ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کمرشل اتاشیوں کی کارکردگی دیکھ کر ان کی مدت ملازمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔
آج امریکہ کے اور ان کے تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کو بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ریوزٹ کیا ہے۔ حساس مسئلہ ہے اور اس کو ہم ایگزامن بھی کر رہے ہیں، اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے سچویشن ایوالو کر رہی ہے، ہماری نظر میں ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسی ہم حکمت عملی اپنائیں جس سے کہ پاکستان کی مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان پر امریکہ کی طرف سے کوئی ویزا پابندی عائد نہیں کی گئی۔ ویزا پابندی پاکستانی شہریوں کے لیے نہیں بلکہ 3 سرکاری افسران پر ہے۔ ان افسران کے حوالے سے امریکہ کا کہنا تھا کہ بعض غیر قانونی پاکستانیوں کی واپسی کا عمل یہ افسران سلو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کہنا ہے کہ اس میں تمام پروسیس مکمل ہونا چاہیے۔
الیگل پاکستانی جو امریکہ میں تھے، جن کو ریپیٹریٹ ہونا تھا، امریکہ کا خیال تھا کہ اس کا پروسیس سلو ہے، اور ہماری وزارت داخلہ کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اپنے قانون کے تحت ویریفیکیشن کے پروسیس میں سے گزرنا ہے۔ پاکستانی عام شہری اس سے متاثر نہیں ہو رہا۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار اہم ہے۔ افغان امن عمل میں کئی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، تاہم ابھی تک انٹرا افغان مذاکرات میں دقت ہے۔ طالبان امریکہ سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم انٹرا افغان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ شاہ محمود نے کہا کہ جب مذاکرات میں ناکامی ہوتی ہے تو پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ کوئٹہ دہشت گردی اور داتا دربار دھماکہ پاکستان مخالف قوتیں کروا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو امریکہ چلا رہا ہے، آج امریکہ پیسے بند کر دے تو افغانستان نہیں چل سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی خواتین کی چینی شہریوں سے شادیوں کے معاملے پر چینی قیادت سے رابطے میں ہیں، یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کی سازش ہے۔ اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں معاملات کو زیادہ بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت ملک کے اندر اور باہر پوشیدہ اثاثے رکھنے والے پاکستانی شہری رواں سال 30 جون تک ایک خاص شرح سے ٹیکس ادا کر کے اپنے اثاثوں کو قانونی بنا سکتے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی ایک رپورٹ۔
کابینہ کے اجلاس کے بعد منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے پاکستان کے مشیر خزانہ عبد الحفیظ شیخ نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت ملک کے اندر اور باہر پوشیدہ اثاثے اور سرمایہ پر ایک خاص شرح سے ٹیکس ادا کر کے انہیں قانونی بنایا جا سکتا ہے۔
اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ریونیو اکٹھا کیا جائے، اس کا بنیادی مقصد اکانومی میں ڈاکیومنٹیشن ہو اور اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ زیادہ تیز رفتاری سے چلے، اور جو ایسیٹس ایک طرح سے ڈیڈ ایسیٹس ہیں ان کو اکانومی کے اندر ڈال کر ان کو فعال بنایا جائے۔
مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ رواں سال 30 جون تک اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا، اور ان کے بقول اس میں ہر پاکستانی شہری حصہ لے سکے گا۔ تاہم ان کے بقول سرکاری عہدوں پر کام کرنے والے اور ان کے زیر کفالت لوگ اس اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔
بنیادی طور پہ اس میں تمام ایسٹس جو ہیں وہ شامل ہیں جو پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، اور جو بھی ایسٹس جو کہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ایسٹس ہیں وہ 4% جو ہے ریٹ دے کر ان کو اس میں ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
عبدالحفیظ شیخ نے مزید کہا کہ ریئل اسٹیٹ کے پوشیدہ اثاثوں کو 1.5% ٹیکس ادا کر کے قانونی بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم ان کے بقول اگر کوئی شخص بیرون ملک اپنے اثاثے کسی بینک میں رکھنا چاہتا ہے تو اسے پھر ان اثاثوں پر 6% ٹیکس ادا کرنا ہوگا،
لیکن اگر وہ پیسے یہاں نہیں لانا چاہتے ہیں اور وائٹن کرا کے باہر ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو 4% کی بجائے اضافی 2% اور بھی دینے پڑیں گے، اور یہ اماؤنٹ جو ہے ان کے لیے اس سچویشن میں 6% ہوگا۔
دوسری طرف پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کی طرف سے ٹیکس ایمنسی اسکیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنہوں نے ناجائز اثاثے بنائے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم خاقان عباسی نے منگل کو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور حکومت میں بھی اصلاحات کے ایک 5 نکاتی پروگرام کے تحت ٹیکس ایمنسی اسکیم کی منظوری دی گئی تھی۔
وہ ایک ریفارم پیکج تھا 5 نکاتی، اس کے تحت ایک دفعہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی جاتی ہے۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہر سال نہیں ہوتی، ورنہ کوئی ٹیکس نہیں دے گا۔ وہ کہہ کر ٹھیک ہے عمران خان صاحب اگلے سال پھر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دے دیں گے، یہ دی جاتی ہے تاکہ آپ اسے استفادہ حاصل کر لیں، ٹیکس نیٹ میں آ جائیں۔
پاکستان کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے رواں سال 30 جون تک فائدہ اٹھا کر اگر اپنے پوشیدہ اثاثے ظاہر نہیں کریں گے تو ان کے بقول حکومت اثاثے چھپانے والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کرے گی۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم متعارف کروائی ہے، تاہم حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی کہ اس اسکیم سے حکومت کے محصولات میں کتنا اضافہ ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے محکمہ تجارت نے ایک پاکستانی کمپنی سمیت 12 غیر ملکی اداروں اور شخصیات کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے باعث تشویش قرار دیتے ہوئے ان کے نام ان افراد اور اداروں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے جنہیں بعض حساس مصنوعات کی تجارت کے لیے لائسنس درکار ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد جلیل نے بھیجی ہے۔
امریکہ کے محکمہ تجارت کی طرف سے پیر کو جاری ایک بیان کے مطابق اس اقدام کا مقصد حساس نوعیت کی ٹیکنالوجی کو ان ہاتھوں میں جانے سے روکنا ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی اور امریکی شہریوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ پابندی ان کمپنیوں کی جانب سے حساس نوعیت کی امریکی ٹیکنالوجی اور مصنوعات کی خریداری کی بنیاد پر عائد کی ہے جو ایران کے جوہری پروگرام یا چین کی فوجی سرگرمیوں میں استعمال ہو سکتی تھیں۔ محکمہ تجارت کے بیان کے مطابق جن 12 کمپنیوں کو امریکہ کی قومی سلامتی لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے 4 ایسی ہیں جن کا تعلق چین اور ہانگ کانگ سے ہے، جبکہ 2 مزید چینی، 1 پاکستانی اور متحدہ عرب امارات کے 5 افراد بھی ان میں شامل ہیں۔ بیان کے مطابق یہ کمپنیاں اور افراد اگر برآمدات سے متعلق انتظامی ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں جرمانے کے ساتھ ساتھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی محکمہ تجارت کے بیان میں پاکستانی کمپنی کا نام اور مقام کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کے محکمہ تجارت کی جانب سے پاکستانی کمپنی کو ممنوع فہرست میں شامل کرنے کے اقدام پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر محفوظ اور بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے مطابق ہے۔ امریکہ کے وزیر تجارت ویلبر راس نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پرزور طریقے سے ہر اس کارروائی کا دفاع کرے گی جو امریکہ کے شہریوں یا امریکہ کی قومی سلامتی کو نقصان سے بچانے کے لیے کی جائے گی۔ ویلبر راس نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں ان افراد اور کاروباری اداروں کو متنبہ کرتا ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بننے والی سرگرمیوں میں مدد کرنے پر ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امریکہ کے وزیر تجارت کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران اپنی جوہری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم ایران کا موقف ہے کہ ایران 2015 میں 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کی مکمل پابندی کر رہا ہے، جس سے امریکہ نے گزشتہ سال الگ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ بدھ کے روز تک چین کے ساتھ کوئی معاہدہ طے کر لے گا تاکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان جاری تجارتی تنازع ختم ہو سکے۔ منگل کے روز اپنے ٹویٹر پیغامات میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کسی تجارتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اس وقت ایک زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ گزشتہ جمعے کے روز امریکہ نے 200 ارب مالیت کی چینی درآمدات پر 25% ٹیکس عائد کیا تھا، جس کے جواب میں چین نے 60 ارب ڈالر مالیت کی امریکی اشیاء پر 25% نئے ٹیکس عائد کیے ہیں، جن کا اطلاق یکم جون سے ہونا ہے۔ سلا تیسا ہوک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیر کے روز امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تنازع کی وجہ سے بازار حصص میں زبردست مندی دیکھنے میں آئی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اس رپورٹ کی انجم ہیرلڈ گل۔
چین نے گوشت، سبزیوں، پھلوں کے جوس، پکانے کا تیل، چائے اور کافی سمیت 5,000 سے زیادہ امریکی مصنوعات پر ٹیکسوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس بارے میں امریکی کاشتکار فکر مند ہیں۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ امریکہ درآمد ہونے والی چین کی مصنوعات پر عائد ٹیکسوں سے کاشتکاروں کے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
We're going to take the highest year, the biggest purchase that China has ever made with our farmers, which is about $15 billion.
ہم اس سال بلند ترین شرح کو چھوئیں گے، اس سے بھی زیادہ جتنا چین نے ہمارے کاشتکاروں سے کبھی خریدا ہے، جو کہ تقریباً 15 ارب ڈالر بنتا ہے، اور ہم اس سے ملتا جلتا اپنے کاشتکاروں کو ادا کریں گے تاکہ وہ بہتر محسوس کریں۔ وہ بوائی کریں گے اور اپنی فصل کو کم داموں پر بیچیں گے، لیکن وہ اتنے ہی پیسے کمائیں گے جتنے پہلے کماتے تھے۔ تا وقتے کے سب کچھ درست نہیں ہو جاتا تو اس سے ہمارے کاشتکار بہت خوش ہوں گے، ہمارے مینوفیکچرر خوش ہوں گے، اور ہماری حکومت بھی بہت خوش ہے، کیونکہ ہم 10 ارب ڈالر لے کر آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹیکسوں اور محصولات کی جنگ میں چین خسارے میں رہے گا، کیونکہ اس کی برآمدات بھی زیادہ ہیں۔ تاہم چین کی اکیڈمی آف سوشل سائنسز سے منسلک تجزیہ کار گاؤ لنگ یون کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکس اور محصولات کچھ عرصے بعد امریکہ کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ تھوڑے عرصے کے لیے چین اور امریکہ دونوں کو ان محصولات کا نقصان مشترکہ طور پر برداشت کرنا ہوگا، لیکن 3 سے 6 ماہ بعد امریکی پرچون فروش اور مقامی صارف اس کی قیمت ادا کر رہے ہوں گے۔ ہمارے اندازوں کے مطابق ان ٹیکسوں کی وجہ سے چین کی کمپنیوں کو مصنوعات کی تیاری کا خرچ صرف 10% برداشت کرنا پڑے گا، لیکن امریکہ کو 90% یا اس سے زیادہ برداشت کرنا ہوگا۔ تاہم امریکی اندازوں کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چین کی مصنوعات پر لگائے گئے ٹیکسوں کی وجہ سے امریکی صارفین کو سالانہ $700 زیادہ ادا کرنا پڑیں گے۔ لیکن اس تنازع کی وجہ سے عالمی منڈیوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ چند امریکی سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی زیادہ فکر مند نہیں ہیں۔ تاہم ماہرین معیشت اس بات پر متفق ہیں کہ طویل مدتی تجارتی جنگ سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے جھگڑے کو جلد از جلد حل کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی G7 سربراہی اجلاس میں صدر یی جن پنگ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ فوجی ماہرین کا خیال ہے کہ اتوار کے روز متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب 4 بحری جہازوں میں دھماکہ خیز مواد نے سوراخ کیے تھے اور انہیں شبہ ہے کہ اس میں ایران ملوث ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ان میں سے 2 آئل ٹینکر سعودی عرب کے تھے، جس کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں کو اس واقعے میں خاصا نقصان ہوا ہے، جسے وہ اور متحدہ عرب امارات سبوتاج قرار دیتے ہیں۔ ناروے کے ایک پرچم بردار بحری جہاز اور ایک چوتھے جہاز کو بھی، جو متحدہ عرب امارات کی ملکیت تھا، ہدف بنایا گیا۔ فجیرہ کی بندرگاہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کیپٹن موسیٰ مراد کا کہنا تھا،
المینا ما بيتأثر بنوعية الأعمال التخريبية اللي هو نحن دائما نشوفه في كل مكان العالم اليوم القوانين البحرية
ان سبوتاج کاروائیوں سے جو ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں بندرگاہ متاثر نہیں ہوگی، عالمی بحری قوانین ان کاروائیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے فجیرہ کی بندرگاہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کیپٹن موسیٰ مراد کے۔ ایک امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ واشنگٹن کو ایران پر شبہ ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ان فریقوں کی کسی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے جو خطے میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی بحری انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اس بارے میں انتباہ کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ ایران یا اس کے علاقائی ہواری تیل بردار ٹینکرز یا امریکی فوجی بحری جہازوں سمیت کمرشل بحری جہازوں کو ہدف بنائیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو یہ اس کی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس دنیا سے وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے کے پس منظر میں انٹرنیٹ پر نفرت انگیز مواد کے خلاف کوششوں کی قیادت کریں گے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
مسٹر گوٹریز نے ان خیالات کا اظہار منگل کے روز کرائسٹ چرچ میں انور اور لن ووڈ کی مساجد کے دورے کے موقع پر کیا، جہاں 15 مارچ کو خود کو برتر قرار دینے والے ایک آسٹریلوی حملہ آور نے اندھا دھن فائرنگ کر کے 51 عبادت گزاروں کو ہلاک کر دیا تھا۔
I know there are no words to relieve the hurt and sorrow and pain. But I wanted to come here personally to transmit love.
مجھے معلوم تھا کہ کوئی بھی لفظ اس دکھ تکلیف کرب کو کم نہیں کر سکتا، لیکن میں از خود یہاں چل کر آیا ہوں کہ محبت اور مکمل ستائش کا اظہار کر سکوں۔ دنیا بھر کے لوگوں کی طرح میں بھی کرائسٹ چرچ سے درد مندانہ دل آویز کہانیوں سے متاثر ہوا ہوں، لیکن مجھے حیرت نہیں تھی کہ اس کمیونٹی نے اسلام کی روح کے مطابق ہمیشہ محبت، ہمدردی، معافی اور رحم کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ گوٹریز نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے خصوصی مشیر سے کہا ہے کہ وہ نسل کشی روکنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دیں جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلنے والے نفرت آمیز مواد سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے سکے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن، جنہوں نے کرائسٹ چرچ پر حملے پر اپنے رد عمل پر دنیا بھر سے زیادہ تحسین سمیٹی ہے، اس ہفتے پیرس میں ایک عالمی اجلاس میں شریک میزبان بننے کا ارادہ رکھتی ہیں تاکہ انٹرنیٹ پر متشدد آوازوں سے نمٹنے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر سکیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے دونوں رہنماؤں کو 5-5 لاکھ روپے کے حفاظتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس قاسم علی خان اور جسٹس اسجد جاوید گورال پر مشتمل دو رکنی بینچ نے خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے پیر افضل قادری کی ضمانت طبی بنیادوں پر 15 جولائی تک منظور کی ہے، جبکہ خادم حسین رضوی کو ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 15 جولائی کو پیر افضل قادری لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوں، جس کے بعد ان کی مستقل ضمانت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کے وکیل احسان علی عارف نے کیس کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عدالت کی جانب سے رہائی سے متعلق کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے۔
فی الحال دونوں کی ضمانتیں ایک کی پرماننٹ اور دوسرے کی عارضی طور پر منظور کر لی گئی، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، صرف یہ کہا ہے کہ 15 جولائی تک ہم ان کو بیل دے رہے ہیں، 15 جولائی کو ان پرسن ان کو بلایا ہے، وہ ان پرسن آئے اور ان پرسن آ کر وہ کورٹ کو اس حوالے سے کورٹ نے ان سے سوال جواب کرے گی، پھر ان کو فائنلی بیل دے دی جائے گی، جو ادروائز جو بھی ہوگا۔
تحریک بیک پاکستان نے عدالت عظمیٰ کی جانب سے مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے الزام سے بری کرنے کے خلاف گزشتہ سال نومبر میں ملک بھر میں پرتشدد احتجاج کیا تھا، جس کے چند ہفتوں بعد حکام نے ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے اس کی پوری قیادت اور سینکڑوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ آسیہ بی بی اس وقت کینیڈا میں مقیم ہیں، جبکہ پاکستان میں ان کے وکیل سیف الملوک سمجھتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کی رہائی سے آہستہ آہستہ پہلے والی صورتحال پیدا ہوگی۔ وائس آف امریکہ بات کرتے ہوئے سیف الملوک نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رہا ہونے والے دونوں رہنما تھوڑی دیر تو خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن پھر حالات خراب ہونے کے امکانات ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پیر افضل قادری اور خادم حسین رضوی کو ضمانت مناسب وقت پر دی گئی ہے۔ تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کو آسیہ بی بی کے ملک سے باہر جانے اور تحریری معافی ناموں کے بعد رہا کیا گیا ہے۔ شامی صاحب سمجھتے ہیں کہ تحریری معافی نامے کے بعد وہ کافی غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔
تحریری معافی نامے کے بعد وہ کافی غیر مؤثر ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے، اگر وہ طاقتیں پیچھے ہوں گی جو پہلے تھیں تو ایکٹیو ہو جائیں گے، اور اگر وہ طاقتیں پیچھے رہیں گی تو ان میں ضرورت نہیں ہو سکے گی ایکٹیو ہونے کی۔
دونوں مذہبی رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کئی مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں ان پر لوگوں کو تشدد اور توڑ پھوڑ پر اکسانے اور قومی اداروں کے بارے میں تصدیق امیز الفاظ استعمال کرنے کے الزامات ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
نئی دہلی میں حکام نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ریاست سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے سے باز رکھے، کیونکہ ان کے بقول پاکستانی کشمیر بھارت کا ایک لازمی حصہ ہے جس پر پاکستان نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور وہاں موجود ان تعلیمی اداروں کو نہ تو حکومت ہند نے قائم کیا ہے اور نہ ہی بھارت کے متعلقہ ادارے ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی حکام نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ریاست کے طالب علموں کو پاکستانی کشمیر کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے سے منع کرے، کیونکہ بھارتی حکومت وہاں پڑھائے جانے والے کورسز کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ بھارت کے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یا یو جی سی نے واضح کیا ہے کہ اس کے بقول پاکستانی کشمیر بھارت کا ایک لازمی حصہ ہے، اور وہاں کے تعلیمی اداروں کو نہ تو حکومت ہند نے قائم کیا ہے اور نہ ہی بھارت کے متعلقہ ادارے، جن میں یو جی سی، آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن اور میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا شامل ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو خطوط کے ذریعے تاکید کی ہے کہ وہ ریاست کے طالب علموں کو پاکستانی کشمیر کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے سے باز رکھیں اور انہیں ان منفی نتائج اور مضمرات کے بارے میں خبردار کریں جن کا انہیں ان اداروں میں داخلہ لینے کی صورت میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کونسل نے یہ ہدایات اس کی اور بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھارتی کشمیر سے تعلق رکھنے والے 25 ایسے طلبہ اور طالبات کے معاملوں پر غور کرنے کے بعد جاری کی ہیں جو اس وقت پاکستانی کشمیر میں زیر تعلیم ہیں۔ اس سے پہلے ان طلبہ اور طالبات نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے توثیق کے لیے رابطہ قائم کیا تھا۔ اسلام آباد سے تازہ اطلاعات میں کہا گیا کہ ان طالب علموں کو بھارتی حکام کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراض کی روشنی میں پاکستان کے مختلف کالجوں میں منتقل کرنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں، تاکہ مستقبل میں انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے بعض ماہرین تعلیم اور سیاسی جماعتوں نے بھارتی حکومت اور متعلقہ اداروں کی طرف سے اختیار کیے گئے موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ منقسم ریاست کے بھارتی علاقے کے طالب علموں کو تعلیم کے حصول کے لیے پاکستانی کشمیر جانے سے روکنا تعلیم کے شعبے کو سیاست سے جوڑنا ہے۔ مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے مقامی لیڈر اور سابق رکن اسمبلی محمد یوسف تارگامی نے کہا،
ہمارے ملک کے بچے وہاں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں پڑھائی کے لیے یا اور ممالک میں جاتے ہیں، ان پر پابندی نہیں ہے یا انہیں باخبر کرنے کی یا روکنے کی یا ایسا مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیری بچے بھی اگر پڑھائی کی خاطر، زندگی کو سنوارنے کی خاطر اس بارے میں راستے ڈھونڈے اور اس میں اور ممالک میں جائے اور ہمسایہ ممالک میں جائے جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں بنگلہ دیش بھی ہے، جس میں نیپال بھی ہے، وہاں بھی جائے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں ممانعت ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی تشویش ہونی چاہیے۔
پاکستانی کشمیر میں قائم طبی کالجوں میں بھارتی کشمیر سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے لیے 6% نشستیں مخصوص رکھی گئی ہیں۔ ان کالجوں میں مجموعی طور پر بھارتی کشمیر کے 2 درجن سے زائد طلبا کو ہر سال داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت بھارتی کشمیر سے تعلق رکھنے والے 250 سے زائد طلبا اور طالبات جنوبی ایشیائی تعاون کی تنظیم سارک کے اسکالرشپ پروگرام کے تحت پاکستان کے مختلف پیشہ ور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں۔ علیحدہ طور پر حکومت پاکستان بھارتی کشمیر کے طالب علموں، بالخصوص ریاست میں 3 دہائیوں سے جاری تشدد سے متاثرہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو مختلف اسکیموں کے تحت ملک میں طب اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظائف اور دوسرا مالی تعاون پیش کرتی ہے، جس پر بھارتی حکومت کو اعتراض ہے۔ لیکن بعض ماہرین تعلیم کا اصرار ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پائی جانے والی تلخیوں اور تعلقات کو، جو سیاسی اور تاریخی وجوہ کی بنا پر ہمیشہ ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، تعلیم کے شعبے پر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
استنبول کے نو منتخب میئر اکرم امام اوغلو محض چند دن ہی اپنے عہدے پر فائز رہ سکے، کیونکہ ترکی کے انتخابی بورڈ نے ووٹنگ کا دوبارہ حکم دے دیا ہے۔ بورڈ کے خیال میں انتخابی بے ضابطیاں ہوئی ہیں۔ امام اوغلو صدر اردوان کے کٹر مخالف ہیں اور یہ فیصلہ ترکی کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ اب دوبارہ انتخاب اگلے ماہ ہوگا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈوریان جونز کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
گزشتہ 25 برسوں سے استنبول میں صدر طیب اردوان کی حامی جماعت بلدیہ کی قیادت سنبھالے ہوئے تھی، مگر حال ہی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ان کے کٹر مخالف اکرم امام اوغلو نے فتح حاصل کر لی اور وہ شہر کے میئر بن گئے۔ اپنا عہدہ سنبھالتے ہی انہوں نے مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی، مگر ابھی 19 دن ہی گزرے تھے کہ ترکی کے انتخابی بورڈ نے ووٹنگ کا دوبارہ حکم دے دیا ہے۔ بورڈ نے ان کے انتخاب کو منسوخ کر دیا ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل میں بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ انتخابی بورڈ کے اس فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اکرم امام اوغلو نے کہا،
وہ تاریخ کھرا بر لکھے olarak düşecek،
یہ ایک ایسا وار ہے جو تاریخ کا ایک سیاہ باب بن جائے گا۔ بات بالکل واضح ہے اور اسی لیے میں بہت مایوس ہوں۔ یہ مایوسی صرف میری ذات تک نہیں ہے بلکہ سارے معاشرے اور ترکی میں جمہوری فضا کے لیے ہے۔ ہم اس کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ استنبول میں عوام اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یہاں ہر رات مظاہرے ہوتے ہیں۔ امام اوغلو کی نئی پارٹی نوجوانوں میں بہت مقبول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے حق میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ صرف استنبول کے لیے نہیں بلکہ ترکی کی جمہوریت کی بقا کے لیے تھے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ہم نے جماعتی سیاست سے الگ ہو کر اپنا یہ انتخاب لڑا تھا۔ ہم معاشرے میں مفاہمت اور مصالحت کے خواہاں ہیں اور معاشرے کو دھڑوں میں تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم ہر شعبے میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ امام اوغلو استنبول کی سیاست میں نو وارد ہیں اور انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں یہ مقبولیت حاصل کی ہے. تاہم حکمرانوں کو اندیشہ ہے کہ یہ حکومت وقت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اگلے ماہ ہونے والے دوبارہ انتخاب ترکی کی سیاست کے لیے بے حد اہمیت اختیار کر چکے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں مسلم اکثریتی ملکوں کے سفیروں اور سفارتکاروں کے اعزاز میں ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
صدر ٹرمپ نے رمضان کے مہینے کو بھلائی اور خاندانوں اور کمیونٹیز کے قریبی تعلق کے ایک وقت کے طور پر اجاگر کیا. انہوں نے حالیہ ہفتوں میں مختلف عقائد کے لوگوں کو متاثر کرنے والے تعصب اور تشدد پر قابو پانے کے بارے میں بھی بات کی. ان کے الفاظ:
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand, as well as the Christians, Jews and other children of God who were slain in Sri Lanka, California.
ہمارے دل ان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جنہیں نیوزی لینڈ میں مساجد میں ہلاک کیا گیا، ان عیسائیوں، یہودیوں اور دوسری مخلوق خدا کے لیے بھی غم سے پر ہیں جنہیں سری لنکا، کیلیفورنیا اور پٹسبرگ میں ہلاک کیا گیا. ان کی یاد میں ہم دہشت گردی کی برائیوں اور مذہب کے نام پر ہونے والی ایذا رسانی کو شکست دینے کا عہد کرتے ہیں، تاکہ لوگ کسی خوف کے بغیر عبادت کر سکیں، کسی خطرے کے بغیر عبادت کر سکیں اور اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار سکیں جس پر وہ دل سے یقین رکھتے ہیں. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، جنہوں نے ہم آہنگی اور امن کے ایک مستقبل کے لیے دعا کی بھی اپیل کی. صدر نے 2016 کے صدارتی انتخاب کی اپنی مہم کے دوران امریکہ میں داخل ہونے والے تمام مسلمانوں پر مکمل پابندی پر زور دیا تھا، اور وہ مسلم اکثریتی ملکوں سے امیگریشن پر پابندی کے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر چکے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربین نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی. سن 2010 میں اقتدار میں آنے کے بعد متنازعہ لیڈر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں شبیر جیلانی.
ہنگری میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے احترام میں بظاہر گراوٹ پر یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں وکٹر اوربین پر تنقید کرتی رہی ہیں. وزیر اعظم اوربین کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ان کی سخت امیگریشن پالیسیوں کو سراہا.
Probably like me a little bit controversial, but that's okay. That's okay. You've done a good job.
غالباً میری طرح تھوڑے سے متنازع، لیکن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، غالباً آپ نے اچھا کام کیا ہے اور اپنے ملک کو محفوظ بنایا ہے. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. اوربین نے صحافیوں کو بتایا کہ ہنگری غیر قانونی ہجرت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے نیٹو اتحاد اور اپنے جمہوری نظام حکومت کے ساتھ وابستگی برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. اس ملاقات سے پہلے امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ اور خارجہ امور کمیٹی کے ارکان نے صدر ٹرمپ کو ایک خط لکھا تھا جس میں ان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ ہنگری میں جمہوری اقدار کے احترام میں کمی پر تشویش کا اظہار کریں. وائٹ ہاؤس نے اس خط پر رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
دنیا بھر میں اسلامی طرز تعمیر میں ٹائل ورک نمایاں نظر آتا ہے، اور اس طرح کا کام پاکستان کے اکثر مزاروں، درگاہوں اور تاریخی عمارتوں میں بھی دکھائی دیتا ہے. کراچی میں واقع عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو ایک پاکستانی آرٹسٹ نے ایک ایسے شاہکار میں تبدیل کر دیا ہے جس کی خوبصورتی شاید صدیوں مان نہ پڑے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی سدرا ڈار نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
مقبول قمر میوں رنگوں کو زبان دینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ لگ بھگ چار دہائیوں پر مشتمل ان کے کام نے وقت کے ساتھ جہاں جدت کو اپنایا، وہیں پاکستان اور بیرون ملک بھی پہچان بنائی۔
پہلے یہ سارا کام جو ہے تقریباً 100% جو ہے یہ سب ہینڈ میڈ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی، کمپیوٹر آ گیا، اس کے بعد ہم اور دوسری ٹیکنالوجیز میں چلے گئے۔ ابھی بھی جتنا کام ہوتا ہوتا سب ہاتھ سے ہی ہے، پر اس کے اندر ٹیکنالوجی انوالو ہو گئی ہے۔
عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی تعمیر نو کے بعد اس کی آرائش ایک اہم مرحلہ تھا۔ یہ کام مقبول میوں کو سونپا گیا۔ مقبول بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دلکش ڈیزائنز کو ایسی ٹائل سے بنایا ہے جو صدیوں خراب نہیں ہوں گی۔
یہ ٹائل ڈیزائننگز، کچھ کلرز، یہ سب پاکستان کے ہیں، اور اس کی لائف جو ہے اب تک جتنے بھی پاکستان میں جو پروجیکٹس بنے ہیں ان میں سب سے زیادہ لائف ہے۔ تقریباً آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 2500 یا 3000 سال تک ان کے کلرز کو اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔
پروجیکٹ مینیجر مظاہر ہاشمی کے مطابق مزار کی اثر نو تعمیر سے زائرین کے لیے گنجائش وسیع ہوئی ہے، اور نیا آرٹ ورک زائرین کے لیے یہاں حاضری دینے کے تجربے کو مزید یادگار بنا دے گا۔
یہاں پہ لوگ اپنے ڈیووٹیز جو آتے ہیں وہ پراپر اپنی عبادت کریں، اپنی نماز نوائل جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، حاضریاں پراپر طریقے سے دیں۔ ایریا کاٹن آف کر کے کام کرا ہے وداؤٹ اینی ہرڈل کے ہم نے بند کراؤ مزار شریف۔
مزار کی دیواروں اور چھت پر ہونے والا کام کئی ملکوں کے آرٹ ورک کا ملاپ ہے۔
عبداللہ شاہ غازی کی خاص باتیں ہیں، یہاں تین طرح کا کام ہوا ہے، ٹرکش ہے، ایرانی ہے، پاکستانی جو ہے وہ اس کے اندر کافی ڈیزائنز ہیں۔
مزار کا گنبد اس آرٹ ورک کا حصہ نہ تھا، لیکن مقبول میوں کی رنگوں سے عشق کی داستان کے نقوش کچھ ماہ بعد گنبد پر بھی نظر آئیں گے۔
مزار کے احاطے میں کیا جانے والا یہ نفیس کام کوئی عام نہیں، اس نے جہاں مزار کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے، وہیں آنے والے کئی برسوں بعد اس آرٹ کو لازوال اور بے مثال کام کے طور پر جانا جائے گا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
سمعین، پاکستانی کھانوں کے اہم جزو ٹماٹر کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے۔ پنجاب میں ٹماٹر کی اس ہائیبرڈ قسم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ نیا بیج پاکستان میں ٹماٹر کی مانگ کو مقامی طور پر پورا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ فیصل آباد سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے سمن خان نے۔
پنجاب میں ٹماٹر کی فصل پھل دینے کو تیار ہے۔ کسان کو مہینوں کی محنت کا صلہ ملنے والا ہے، لیکن کاشتکار کہتے ہیں کہ ٹماٹر زیادہ منافع بخش فصل نہیں۔
آڑتی نو پتا ہوندا بھی انہاں دا فروٹ تیار ہے، انہاں نے توڑنا ہی توڑنا، 30 روپے کلو، 40 روپے کلو، 20 روپے، اپنے انہاں نے بندے بٹھائے ہوندے ہیں، اس طرح کر کے منڈی دے وچ ریٹ بہت کٹ لگتا ہے۔
شعبے زراعت سے جڑے افراد طلب اور رسد میں عدم توازن کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔
لوکل ٹماٹر وہ بھی چلا گیا مارکیٹ میں، اور باہر سے بھی منگوا لیا، تو پھر اس کی وہ سپلائی زیادہ ہوگی، پھر اس کے تو اس کی اس طرح پھر قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔
سردیوں کے مہینے پاکستان میں ٹماٹروں کی کاشت کے لیے موزوں نہیں، اس دوران ایران، افغانستان اور چین کے ٹماٹر ملک بھر کی منڈیوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔
حالات تو صارف کے لیے بھی ہمیشہ سازگار نہیں رہتے۔ سال میں ایک موسم ایسا بھی آتا ہے جب گھریلو استعمال کی یہ سبزی صارفین کو 100 روپے سے 150 روپے فی کلو دستیاب رہتی ہے۔
کسان اور صارف کی اسی مشکل کا حل نکالا ہے فیصل آباد میں قائم ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کے شعبہ سبزیات کی ایک ٹیم نے، جنہوں نے سالوں کی ریسرچ کے بعد ایسا ہائبرڈ بیج تیار کیا ہے جو جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے میں پھل دے گا۔
بیج اس قابل ہیں کہ ہم ان کو اگست، ستمبر میں ان کی نرسری کی بجائی کریں۔ اس میں ٹماٹر کی جو اگیتی پیداوار شروع ہو جائے گی، جنوری کے مہینے میں ہی ٹماٹر اترنا شروع ہو جائیں گے۔
ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً 587,111 ٹن ٹماٹر پیدا ہوتے ہیں، جبکہ 33,000 ٹن درامد کیے جاتے ہیں۔ اپریل سے اگست تک کے مہینے پنجاب اور سندھ میں ٹماٹر کی فصل کو بھاتے ہیں، اور ستمبر سے دسمبر تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے حاصل ہونے والی ٹماٹر کی پیداوار ملک کی ضروریات پورا کرتی ہے۔ امید ہے کہ ہائبرڈ بیج نہ صرف قلت کے دنوں میں فائدہ پہنچائے گا، بلکہ اس سے سالانہ پیداوار بھی بڑھے گی۔
پرانا مروجہ طریقہ ہے، اس میں فی پودا آپ کہہ لیں تقریباً 5 کلو کے قریب ٹماٹر پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس طریقہ کاشت سے تقریباً 8 کلو تک 9 کلو تک بھی ٹماٹر پیدا ہو سکتے ہیں۔
ایوب سرئی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے پہلے مرحلے میں بعض کسانوں میں یہ بیج تقسیم کر دیے گئے ہیں اور انہیں اس کی کاشت کی تربیت بھی دی گئی ہے۔ ادارے کی ٹیم کو امید ہے کہ اگلے ایک سال تک یہ ہائیبریڈ بیج حکومت پرائیویٹ کمپنیوں تک پہنچا دے گی، جو اسے کثیر مقدار میں پیدا کر کے زمینداروں کو فروخت کر سکیں گے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، فیصل آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
السلام علیکم، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آپ کی صحت میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک اہم موضوع پر۔ جنیوا میں عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت انفلوئنزا کے بارے میں عالمی سطح پر حکمت عملی کا آغاز کر رہا ہے، جس کا مقصد ملکوں کو انفلوئنزا کی آئندہ ممکنہ وبا سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اس سے لاکھوں افراد کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ آیا عالمی سطح پر انفلوئنزا کی وبا پھوٹنے والی ہے، بلکہ یہ کہ کب یہ مہلک مرض حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ادارہ اسے عوامی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے جو اس وقت دنیا کو لاحق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ہفتوں اور مہینوں میں دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی حکمت عملی کا مقصد اس وبا پر کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے تحت ملکوں کی مدد کرنا مقصود ہے کہ وہ ایسے امراض پر نظر رکھنے والے اپنے نظام کو بہتر بنائیں، اور انفلوئنزا کی وبا کی روک تھام اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر بہتر طریقہ کار متعارف کرائے جائیں۔ عالمی ادارہ صحت میں انفلوئنزا کی روک تھام کی تیاری اور رد عمل کے لیے نگران سربراہ این موئن کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ویکسین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جو لمبے عرصے تک مؤثر ثابت ہو سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر دوائیں اور بہتر علاج بھی درکار ہے۔
کنٹریز کین اونلی اچیو اینڈ بی پریپیئرڈ تھرو روٹین پروگرامز، یو کانٹ جسٹ ویٹ فار دی ایمرجنسی ٹو ہیپن اینڈ دین گیٹ پریپیئرڈ۔ سو وی ریلی
عالمی ادارہ صحت میں انفلوئنزا کی روک تھام کی تیاری اور رد عمل کے لیے نگران سربراہ این موئن کا کہنا ہے کہ تمام ممالک معمول کے پروگراموں کے ذریعے اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اب اس بات کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ کسی نوعیت کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو اور پھر ہی اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جائے۔ ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کی مدد کریں کہ وہ انفلوئنزا کے لیے اپنے معمول کے پروگراموں کو تقویت دیں، تاکہ نہ صرف فلو بلکہ دوسرے امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیاری مکمل ہو، اور اس طرح وہ کسی ممکنہ وبائی خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی اپنی تیاریوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1 ارب افراد فلو میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے 2,90,000 سے لے کر 6,50,000 کے درمیان اموات ہوتی ہیں۔ کسی وبائی مرض کے برعکس انفلوئنزا کے کیسز مخصوص علاقوں اور ملکوں میں ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے ویکسین سب سے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ 2011 میں مختلف ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انفلوئنزا کی وبا سے نمٹنے کی تیاریوں کا لائحہ عمل تیار کیا۔ اس وقت ان ملکوں میں تقسیم کے لیے ویکسین کی 400 ملین خوراکیں دستیاب ہیں، جو کسی وبا کی صورت میں کسی بھی جگہ استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام افراد کی مدد کے لیے کافی نہیں۔ ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ویکسین کی تیاری سے پہلے ممکنہ وبا کے جرثومے کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن اسے معلوم کرنے میں ہفتوں یا پھر مہینوں کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق جاری ہے۔ بیچہ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے، ہر مسئلے، ہر روپ کا کھوج انٹرنیٹ پر لگایا جا سکتا ہے، اور پڑھائی ہو یا کھیل، سب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ امریکہ میں اسکولوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پر یہ سہولت رکھی ہے کہ بچے اپنا ہوم ورک ویب سائٹ پر دیکھ کر کریں اور آن لائن ہی ٹیچر کو بھیج دیں۔ اور یہ بات تو اب عام ہو گئی ہے کہ آپ دفتر جانے کے بجائے گھر بیٹھ کر دفتر کا کام کیجیے، سب کچھ آن لائن کیا جا سکتا ہے۔ ای میل دفتری احکامات اور پیغامات کا سب سے مؤثر ذریعہ بن گیا ہے، مگر رکاوٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ گھر میں کمپیوٹر پر کام کرنا چاہیں اور گھٹنوں چلتا آپ کا بچہ ہمک کر گود میں آ بیٹھے۔ ایسے میں کام تو رک جائے گا مگر بچہ کمپیوٹر سے کھیلنا بھی چاہے گا۔ چنانچہ ایسے بچوں کے لیے ایک سائٹ بنائی گئی ہے، kneebouncers.com، اور یہ سائٹ گھر میں موجود سب سے کم عمر بچے کے لیے ہے۔ دو سال کی لیلیانا رابنسن اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر اپنی پسندیدہ گیم کھیل رہی ہے۔ انہوں نے لاگ کیا ہے kneebouncers.com پر، اور اس کے والد جم رابنسن کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی میری بیوی ہولی کمپیوٹر پر کام کر رہی ہوتی ہے تو میری بیٹی kneebouncer کہتی ہوئی آ کر گود میں بیٹھ جاتی ہے، اور ظاہر ہے ماں سب کام چھوڑ کر اس کی گیم لگا دیتی ہیں۔ جم اور ان کے دوست کرٹ ڈاورموت نے 7 سال پہلے اپنے ننھے بچوں کے لیے kneebouncers.com بنائی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ بچہ کی بورڈ پر کسی بھی کی کو چھوئے اسے فوراً جواب ملے گا۔ لیلیانا جو گیم کھیل رہی تھی وہ ہے چوچو، جس میں ٹرین کی گھنٹی بجتی ہے، ہیڈ لائٹس آن آف ہوتی ہیں اور پھر انجن چل پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رابنسن ایک گرافک آرٹسٹ ہیں اور ڈاورموت پروگرامر، دونوں مل کر ویب سائٹس پر کام کرتے ہیں۔ kneebouncers پر رسپانس ان کی توقع سے زیادہ تھا۔ ہم نے تو یہ تفریح تباہ کے لیے بنائی تھی جو خود ہمارے گھر والوں کے لیے اچھی ہوتی، مگر یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی مقبول ہو جائے گی۔ اس فری گیم سائٹ نے 180 ممالک سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ اگرچہ انٹرنیٹ تعلیم اور معلومات کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، مگر اس پر بعض اشتہارات اور ایسی چیزیں پاپ کر کے آ جاتی ہیں جو کم از کم بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ ویسے بھی والدین کو بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اور امریکی اسکولوں میں استاد خاص طور پر والدین کی توجہ اس جانب دلاتے ہیں، مگر kneebouncers.com کے خالق جم رابنسن اور کرٹ ڈاورموت کہتے ہیں کہ یہ سائٹ مفت ہے اور اس پر کوئی اشتہار نہیں آتے، اور اب ان کا اگلا قدم اس سائٹ کی گیمز کے کرداروں کو ویڈیوز اور ٹی وی پر پیش کرنا ہے، اور ایپل کے آئی فون پر بھی، تاکہ ماں باپ kneebouncers کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
گوشہ ادب میں میں ہوں اسد حسن۔ گزشتہ روز آپ نے اردو کے اولین ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ سنا، اور آج ملیے مولانا حسرت موہانی سے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اپنے مخصوص انداز میں حسرت موہانی کا تعارف کرایا ہے۔ اس طویل مضمون سے ایک مختصر اقتباس خالد حمید سناتے ہیں۔
ان کی گول چھدری داڑھی، ان کے چھوٹے تال کی عینک، ان کی باریک آواز، بغیر پھندنے کی ترکی ٹوپی، گھسی پسی چپل، موزوں سے کوئی سروکار نہیں، موٹے کھدر کی ملگجی، پیوند لگی کاواک سی شیروانی جس کے اکثر بٹن ٹوٹے یا غائب، ہاتھ میں بدرنگ سجوٹ کا ایک چھولا، دری تکیا اور موٹی ملگجی چادر کا مختصر بستر، ٹیڑھا میڑھا پرانا چھوٹا سا ایک ٹرنک اور تام لوٹ، یہ تھے حسرت۔ لیکن کس قیامت کا یہ آدمی تھا؟ محشر خیال نہیں، محشر عمل۔ جس بات کو اپنے نزدیک حق سمجھتا تھا، اس کو بغیر کسی تامل کے، بغیر گھٹائے بڑھائے، بغیر ہموار کیے، بغیر مصلحت یا موقع کا انتظار کیے، بے ساختہ زبان میں، بغیر پلک جھپکائے، مخاطب فلاطون ہو یا فرعون، اس کے سامنے کہہ ڈالنا حسرت کے لیے معمولی بات تھی۔ ایسا نڈر، سچا، محبت کرنے والا اور محبت کا گیت گانے والا اب کہاں سے آئے گا؟ کسی سے نہ دبنے والا، ہر شخص پر شفقت کرنے والا، زبان کا نباس، شاعروں کا والی، غزل کا امام، ادب کا خدمت گزار۔ کیسی سچی بات ایک عزیز نے کہی کہ سیاست کوئلے کا کاروبار ہے جس میں سبھی کا ہاتھ اور بہتوں کا منہ کالا ہوتا ہے سوائے حسرت کے۔ حسرت شخص کے اعتبار سے نہایت انتہا پسند واقع ہوئے تھے. ان کے ہاں تضاد کی بھی کمی نہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر بل آر ڈینو. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.